بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله مولانا العظيم. یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اترنے والی سورتوں میں سے ہیں. اس میں 30 آیتیں ہیں اور اس میں سے پہلی 15 آیتیں اس وقت آپ کے سامنے سنائی گئی، 14 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی. یہ سورہ اللیل کے بعد اور سورہ والضحا سے پہلے 10 نمبر کے اوپر اتاری گئی اور موجودہ ترتیب میں 80 اور 89 نمبر کی یہ سورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کی پہلی ہی آیت میں فجر کی قسم کھائی ہے اور اس وجہ سے اس کا نام سورت الفجر ہوا ہو یہ سمجھ میں آتا ہے. صبح صادق، یعنی جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں، سحری بند کرتے ہیں، اور سورج کا نکلنا، یہ دونوں چیز ایسی ہے کہ انسان کے لیے بہت خوشی کی چیز ہے کہ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، صبح کا اجالا آ گیا، دن شروع ہو گیا، اب ہم اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکیں گے، دن کے اندر جو پلاننگ اور ارادے ہیں وہ پورے کر سکیں گے. تو ہر دن کی صبح کا وقت ایک نئی تازگی، نئے کام کی آرزو کو لے کر کے آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے فجر کے وقت کی اہمیت بتلائی، اور یہ بھی ہے کہ بھائی فجر کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو. عام طور پر آدمی غفلت میں اس وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ سورت کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا تھا، یعنی قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس کا انکار کیا تھا. ان لوگوں کی بات رد کرنے کے لیے اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے، ثابت بتلانے کے لیے یہ سورت اتاری گئی. پہلے 14 آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور جفت اور طاق کی قسم. جفت اور طاق یعنی ایکی اور بیکی عدد، گنتری، جیسے یعنی کہ جو عدد برابر آدھا ہو سکے، جیسے کہ 4 تو 2 اور 2 4، جیسے کہ 8 تو 4 اور 4 8. وہ عدد جفت عدد کہلاتا ہے اور اسی کو ہم گجراتی میں بیکی عدد کہتے ہیں، بیکی گنتری. اور ایک ہے طاق، یعنی کہ جو برابر تقسیم نہ ہو سکے، اندر ٹوٹ آئے، جیسے کہ 3 ہے تو 1.5 1.5 ہوگا، 5 ہے تو 2.5 2.5 ہوگا، اس کو طاق کہتے ہیں. اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، جانے لگے، کیا یہ جو قسمیں کھائی گئی وہ ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اے نبی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد یعنی ارم قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو اونچے اونچے ستون والے تھے، کہ اس جیسی لمبائی اور طاقت والی کوئی اور قوم، دوسری قوم دنیا کے تمام شہروں کے اندر پیدا نہیں کی گئی؟ اور سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا، جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو گھر بنانے کے لیے تراشا تھا، چھیلا تھا؟ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا، جنہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں سر اٹھایا تھا، پھر انہوں نے ان ملکوں میں بہت فساد مچایا تھا، اور انجام یہ ہوا کہ تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا؟ یقین رکھو تمہارے رب نافرمانوں کو پوری نظر میں رکھے ہوئے ہے، تمہارے رب نافرمانوں کی تاک میں لگے ہوئے ہیں۔ سو انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب اس کو اس کے رب آزماتے ہیں، پھر اس کو دنیا میں عزت اور اکرام اور انعام سے نوازتے ہیں، تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی۔ یہ 15ویں آیت کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ بہت اہم اہم اللہ تعالی نے قسم کھائی۔ سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی، ہر دن کی صبح ایک نیا انقلاب لاتی ہے، رات کا اندھیرا ختم اور صبح کا اجالا آ گیا، صبح کی روشنی آ گئی، اور اس میں اللہ کی بڑی قدرت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے کو کیسے ختم فرما دیا اور کیسے صبح کا اجالا عطا فرما دیا۔ تو ہر دن کی صبح ایک جو ہے بہت پیاری اور قیمتی ہوا کرتی ہے، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش بھی صبح صادق کے وقت پر ہوئی تھی، جس کے ذریعے سے دنیا میں سے شرک کفر کا اندھیرا ختم ہوا اور ایمان اور نبوت کا نور پوری دنیا میں چھا گیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کی فجر کی قسم ہے، اس لیے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور اس دن کی فجر ہوتی ہے، تو اس دن چاند کے حساب سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ چونکہ اسلامی قمری چاند کے کیلنڈر میں پہلا مہینہ محرم، اور اس کی پہلی تاریخ کی فجر میں نیا سال شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی قسم کھا کے بتلایا، اے انسانوں، تمہاری زندگی میں سے ایک سال ختم ہو گیا اور ایک نیا سال شروع ہوا، اب اپنی زندگی کے وقت کی قدر قیمت سمجھو، زندگی کی اہمیت سمجھو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یوم النحر، 10 ذی الحج، بکری عید کا دن، اس دن کی فجر کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ عجیب بات ہے ذرا سمجھنے کی کہ بکری عید کے دن کی کون سی الگ تھلگ نئی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی۔ دیکھو، پورے سال میں ہمارے چاند اور اسلامی ترتیب میں رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ آج رات جو رات آئے گی مغرب کے بعد، جس میں ہم دوسری تراوی پڑھیں گے، یہ رویوار کی رات آئے گی، اتوار کی رات آئے گی، اور جو ہم نے پہلی تراوی پڑھی وہ سنیوار کی رات تھی۔ تو ہمارے اسلامی کیلنڈر کے اندر رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہ بقرعید کا دن، ذی الحج کی 10ویں تاریخ کا دن، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، بڑا عجیب و غریب دن ہے، اس کی کوئی رات ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ बकरी ईद के दिन से जो पहले वाली रात है वो रात अरफा की रात है, यानी 9 जिलहज की रात है। ये जिलहज की 9वीं तारीख जिसको अरफा का दिन कहते हैं, उसकी दो दो रात है, एक पहले वाली एक बाद वाली। इसीलिए आपको मैं मसला बता दूं, कोई आदमी अहराम बांध करके नियत करके 9 तारीख की बाद वाली रात में सुबह सादिक से पहले पहले अरफात चला जावे तो उसका हज हो जाएगा। हज में ठहरने के लिए वो रात में कयाम करना भी काफी हो जाएगा। तो ये 9 तारीख जो है बकरीद से एक दिन का पहला वाला दिन वो दो रात रखता है, और ये 10वीं तारीख जो है उसकी कोई रात ही नहीं है बिचारे की, ऐसा ये दिन है। इसीलिए के बाद में जो रात आएगी वो तो 11 तारीख की आएगी, बासी ईद की रात आएगी। ये अजीब दिन है। तो 10 जिल हज बकरी ईद का दिन ऐसा दिन है कि उसकी कोई रात ही नहीं है, ये निराला दिन है। तो उसकी अल्लाह सुबहानहु व ताला ने कुरान मजीद के अंदर कसम खाई। दूसरी कसम खाई वलयालिन अशरा, उससे मुराद है 1 से लेकर 10 जिलहज तक की रातें। जिलहज का महीना इस्लामी कैलेंडर में आखिरी महीना है, उसकी पहली 10 रातें बहुत कीमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत करने के लिए अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम दिनों में जिलहज के पहले दिन सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं, और उसके हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब रखता है, और उसकी हर रात की इबादत शबे कदर के बराबर है। तो जिलहज का महीना आप जब इस साल आए तो जरा ध्यान रखियो, पहली तारीख से लेकर के 9 तारीख तक रोजे रख सकते हैं, हर रोजे का सवाब 1 साल के रोजे के बराबर, हर रात में इबादत करना लैलतुल कदर में इबादत करने के बराबर। तो अल्लाह ताला ने उस 10 दिन की कसम खाई, और कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम जब तूर पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए और 30 दिन आपने एहतिकाफ किया, फिर जो है मिसवाक कर डाला, बदबू खत्म हो गई, तो अल्लाह ने फरमाया 10 दिन और एहतिकाफ करो ताकि फिर से मुंह में बदबू आवे, हम तुमको तौरात किताब देना चाहते हैं। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जिलकत का पूरा महीना एहतिकाफ किया, फिर 10 रात और एहतिकाफ किया अल्लाह के हुक्म से, वो वही 10 जिलहज पहले से लेकर 10 जिलहज तक की मुबारक रातें थी। और बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये रमजान के अखीरी अशरे की मुबारक रातें हैं, आखिरी 10 दिन रमजान के, उसकी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमारे सामने कसम खाई है। आगे कसम खाई वश्शफ़ी वल वतरा के एकी और बेकी की कसम, यानी जो वितर अदद है और जो ताक और जुफ्त अदद है दोनों की कसम। इससे क्या मुराद? तो बास कहते हैं कि वतर से मुराद ये है कि 9 जिल हज अरफा के दिन की कसम, और शफा से मुराद है 10 जिल हज की कसम। और बास कहते हैं कि 2 तरह की नमाजों की कसम खाई गई। बाज नमाजें ऐसी है कि 2, 4, 6, 8 रकात, और बाज नमाजें हैं 3 रकात वाली, जैसे मगरिब की 3 रकात फर्ज, वितर की 3 रकात, और बाकी फजर जोहर असर ईशा 4 और 2 रकात, और रात में नफिल 1 सलाम से 8 रकात भी पढ़ सकते हैं। तो ये 2, 4, 6, 8 रकात जो बेकी अदद की शुफा है उसकी कसम, और वतर से मगरिब वितर ऐसी नमाजें मुराद है, ये भी एक बात कही गई है। और तीसरी बात ये कही गई है कि शफा और वितर से मुराद ये हैं कि शफा से मुराद है तमाम मखलूक। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा फरमाई تمام کی تمام مخلوق کے اندر جوڑے جوڑے ہیں، ہر مخلوق میں جوڑ ہے، جیسے انسان میں مرد عورت، بکرا بکری، گائے بیل، کبوتر کبوتری، کوا کوی، اس طریقے سے ہر ایک کے اندر میل فیمیل، استری لنگ پروش لنگ، اس طریقے سے ہر ایک میں جوڑ پیدا کیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ درختوں کے اندر بھی جوڑ ہوتے ہیں، اگر یہ نر مادہ نہ ہوئے تو پھل کچے گر جاوے، پھل پکے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مخلوق جوڑ والے ہیں. اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی دیکھ لو، رات دن، ٹھنڈی گرمی، آسمان زمین، یہ ہر چیز میں جوڑ جوڑ ہے. وتر اور اکیلی ذات صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہے، تو اس کی قسم کھائی گئی. یا یوں کہو کہ جہنم کے سات درکے وہ ہیں وتر، اور شفا سے مراد جنت کے آٹھ دروازے. تو جنت کے آٹھ دروازے اور جہنم کے سات درکے، اس کی قسم باری تعالی نے کھائی. واللیل اذا یسرا، اور جب رات ختم ہو جاوے اور صبح آوے، اس کی بھی اللہ تعالی نے قرآن میں قسم کھائی. هل فی ذلک قسم لذی حجر، حجر یہ عقل کو کہتے ہیں، عقل اصل میں پتھر کو عربی میں حجر کہتے ہیں، اور حجر روکنے والی چیز کو کہتے ہیں، اور عقل کو حجر اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل انسان کو بری چیز سے روکتی ہے، گندی چیزوں سے روکتی ہے، گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے. اسی لیے کبھی کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو آپ بولتے ہو نا کچھ عقل وقل ہے کہ نہیں، تو یہی کہ عقل تم کو غلط کام سے روکنے کا کام کرتی ہے. اس لیے فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ پانچ قسم اللہ تعالی نے چار قسم کھائی، فجر کی، دس راتوں کی، شفا اور وتر کی، اور رات جب ختم ہو جائے، یہ پانچ چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالی ایک خاص بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ نافرمانوں کو سزا ضرور ہو کے رہے گی. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسے لوگوں کو سزا ضرور ہو کر کے رہے گی. پھر اللہ نے ہسٹری بیان کی، اتہاس بیان کیا کہ گزرے ہوئے زمانے میں، بھوتکاڑ میں، پاسٹ ٹائم میں، تین بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. ان کا یہاں پر اللہ نے قصہ بیان فرمایا، تین بڑی قومیں. اللہ اکبر. الم تر کیف فعل ربک بعاد، اب یہ تین قوم کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا نسب اور خاندان سمجھو. حضرت نوح علیہ السلام کا نام تو سنا ہی ہے، تو ایک قوم ہے جن کو قوم عاد کہتے ہیں. عاد، یہ عاد ایک آدمی کا نام ہے. یہ آدمی کون ہے؟ عاد کے ابا کا نام آس، آس کے ابا کا نام ارم، ارم کے ابا کا نام سام، سام کے ابا کا نام نوح. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چوتھے نمبر کے پوتے ہیں عاد، عاد ابن آس ابن ارم ابن سام ابن نوح. اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا. ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں ان کے دو لقب ہیں. اگر عاد کی طرف نسبت کرو تو قوم عاد، اور دادا کی طرف نسبت کرو تو قوم ارم، دونوں ان کو کہتے ہیں. یہ بہت طاقت والی قوم تھی، بہت لمبی تڑنگی مضبوط قوم تھی. ان کی لمبائی چوڑائی کی عجیب عجیب مقدار مفسرین نے بیان فرمائی ہے. ایک روایت جو ایک صحابی سے آئی اس میں یہ ہے کہ 18 فٹ، 18 فٹ لمبے ان کے آدمی ہوا کرتے تھے، 12 گز، اور اس زمانے کا گز، یہ تو میں نے آج کے گز کے اعتبار سے 18 فٹ ترجمہ بتلایا ہم کو، باقی یہ کہ بہت لمبے لمبے ان کی قوم کے جو ہے انسان تھے اور بہت مضبوط بہت طاقت والی یہ قوم تھی. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد, ایسی طاقت والی قوم جو لمبائی میں کھمبے جیسے تھے, ستون جیسے تھے, پیلر جیسے تھے, دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا فرمائی. اندازہ لگاؤ کتنے بڑے طاقت والے یہ لوگ ہوں گے. آگے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, ایک دوسری مشہور قوم ہے اس کا نام ہے ثمود. اس قوم کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا. یہ بھی نسب میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی میں آتے ہیں. ثمود یہ بیٹے ہیں عابر کے, عابر کے ابا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ سورۃ الفجر کی 15 سے لے کر 30 نمبر تک کی آیت پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے سو انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو اس کے رب آزماتے ہیں پھر اس کو دنیا میں عزت اکرام اور انعام سے نوازتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی, یعنی میں میرے رب کے یہاں مقبول ہوں اس لیے مجھے یہ نعمتیں ملی. اور جب اس کے رب اس کو آزماتے ہیں اور اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی, یعنی میں انعام کا حقدار ہوں پھر بھی میرے رب نے مجھے گرا دیا. جیسا تو سمجھ رہا ہے انسان ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے آپس میں ترغیب نہیں دیتے ہو اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت ہی محبت کرتے ہو. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب زمین کو توڑ کر چورا چورا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, یعنی زمین کے اونچے حصے جیسے پہاڑ اس کو توڑ کر عام زمین کے لیول میں کر دیا جائے گا, اور جب تمہارے رب اپنی شان کے مطابق قیامت کے میدان میں آئیں گے اور فرشتے صفے باندھ کر حاضر ہوں گے اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی, اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. اور اس وقت سمجھنا فائدہ والا کہاں ہوگا. وہ انسان کہے گا اے کاش میں اپنی آخرت کی مزیدار زندگی کے لیے کوئی نیک عمل آگے بھیج دیا ہوتا, پھر اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے باندھنے جیسا کوئی باندھنے والا نہیں ہوگا. اے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں इत्मीनान सुकून चैन पाने वाली जान, तू अपने रब की तरफ इस तरह लौट कर आ जा, तू उस अल्लाह ताला से राजी है और वो अल्लाह ताला तुझसे राजी है, और तू मेरे खास नेक बंदों में शामिल हो जा और तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। गुज़िश्ता कल शद्दात का किस्सा शुरू किया था, आधा बयान किया था, उसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, वो पहले पूरा कर लेते हैं। कहते हैं कि 12 साल की मुद्दत में उसने ये आलीशान शहर तैयार किया जो उसने दुनिया में जन्नत की नकल उतारी थी। और फिर एक दिन उसने तय किया कि आज मैं खुद अपनी जन्नत में जा रहा हूं, और बहुत बड़ा जुलूस निकाला उसने, और जो अल्लाह के नेक बंदे उसको आखिरत की नसीहत करते थे उनको भी ज़बरदस्ती साथ लिया। रास्ते में ठट्ठा मजाक करते हुए जा रहा था, देखो देखो मेरी जन्नत को, इसी जन्नत के लिए तुम मुझे अल्लाह के सामने झुकने के लिए कह रहे थे, अल्लाह के सामने जलील होने के लिए कह रहे थे, तुमने मेरी ताकत मेरी दौलत को देखा नहीं, आज देख लो, मैं तुमको बताता हूं कि मेरे पास कैसी जन्नत है कैसी ताकत है। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो पूरे शहर के लोग उसका वेलकम करने उसका स्वागत करने के लिए शहर के दरवाजे पर आ गए और शद्दात के ऊपर हीरे बरसाने लगे। जैसे आप देखेंगे कि दुनिया में कोई बड़ा लीडर आता है लोग उसके ऊपर गुलाब के फूल बरसाते हैं, तो लोगों ने शद्दाद के ऊपर हीरे मोती बिछाए उसके ऊपर डाले, और वो घमंड के साथ चलते हुए शहर के दरवाजे पर पहुंचा, अपनी जन्नत के दरवाजे के ऊपर पहुंचा, एक कदम जन्नत के अंदर और दूसरा कदम अभी बाहर, आसमान से एक खतरनाक कड़ाके की आवाज आई जिसकी वजह से शद्दाद और उसके तमाम लोग उसके अमीर लोग सब लोग दरवाजे ही के ऊपर मर के खत्म हो गए और उसको वो शहर देखने को नसीब नहीं हुआ। कैसी अजीब व गरीब जो है उसकी मौत आई। इसीलिए शायर ने कहा, रूह शद्दाद की जब निकाली गई शेर बागे इरम की न उसको मिली, शेर बागे इरम की न उसको मिली, हाथ मलता गया और ये कहता गया, हाथ मलता गया और ये कहता गया, सुन लो ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। हकीकत है कि नेक आमाल की बरकत से अल्लाह ताला जो जन्नत देंगे वो असली जन्नत है। अल्लाह हम सबको असली जन्नत अता फरमाए। जब शद्दाद मर गया लोग मर गए तो वो जन्नत की नकल जो उसने शहर बनाया था वो भी कुदरती तौर पर लोगों को नजर आना बंद हो गया। हाँ, एडन शहर के लोग पुराने जमाने के अंदर उसकी कुछ कुछ रोशनी और उसकी झलक दूर से उनको नजर आया करती थी। अब एक अजीब बात सुनो, ये तो शद्दाद की जन्नत का हाल आपने सुन लिया कि शद्दाद उस जन्नत में दाखिल नहीं हो सका। मेरे प्यारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक आदमी शद्दाद की जन्नत में जाएगा जो छोटी साइज का होगा, यानी उस आदमी का बदन बहुत लंबा नहीं होगा और उसका कलर लाल होगा और उसकी अबरुओं पर और गर्दन पर दो तिल होंगे, दो तिल जैसे तिल उगे हुए होते हैं, और वो आदमी अपने ऊंट को ढूंढता ढूंढता उस शहर में पहुंचेगा اور وہاں کی عجیب غریب چیز دیکھے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشیہ وانی کہی تھی, پیشین گوئی فرمائی تھی. اب دیکھو اللہ حضور کی بات کو کیسے پورا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس علاقے میں چلے گئے, آپ کا اونٹ بھاگ گیا, آپ اس اونٹ کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے. جب اس کے میناروں کو دیکھا, دیواروں کو دیکھا سونے چاندی کے, تو بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ یہ تو وہی شہر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے جنت کے بارے میں ہم کو بتلایا ہے, آخرت کی جنت کے بارے میں فرمایا. تو یہ حقیقت میں میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں جو ہے جاگ رہا ہوں, کیا معاملہ ہے؟ جب ان کو ہوش آیا تو اٹھے اور شداد کی اس جنت میں گئے, محل دیکھی, نہریں دیکھی, درخت دیکھے, لیکن کوئی انسان نہیں. بس وہاں سے کچھ ہیرے موتی اٹھائے اور واپس چلے آئے اور سیدھے دمشقش آ گئے, دمشق آ گئے. اور دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کی اور ان کو سارے حالات بیان کیے. تو جب جا کر کے پوری تحقیق ہوئی کہ او ہو ہو ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری فرمائی, اور حضور نے جو فرمایا تھا کہ میری امت کے چھوٹے قد والے آدمی, تو حضرت عبداللہ بن قلابہ کا قد چھوٹا تھا. حضور نے فرمایا کہ ان کا رنگ لال, تو ان کا رنگ بھی ماشاءاللہ لال رنگ تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ ان کی گردن اور ابروؤں کے اوپر دو تل ہوں گے, تو وہ دو تل بھی تھے اور ان کا اونٹ بھی گم ہوا تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا, اور اس کے مطابق جو ہے صحابہ کو یہ بات دیکھنے کو ملی. یہاں پر ایک بات بھی نقطے کی عرض کروں, ملک الموت, موت کے فرشتے, ان کو ایک مرتبہ پوچھا کہ تم کو کسی کی روح نکالتے ہوئے رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ دو انسان کی روح نکالتے ہوئے مجھے رحم آیا, اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ان کی روح نہ نکالتا. پوچھا وہ کون سے دو آدمی؟ تو ملک الموت نے کہا کہ ایک وہ عورت کہ جس کو ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا, اور وہ عورت اور اس کا بچہ سمندر میں ہے, دریا میں ہے, اور ایک پاٹیے کے اوپر ہے, لکڑے کے تختے کے اوپر ہے. کشتی ٹوٹ گئی تھی تو ایک پاٹیے کے اوپر ماں بیٹھی ہے اور اس کو بچہ ہوا, بس پاٹیے کے اوپر ماں اور بچہ ہے, اور اللہ نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو. تو ملک الموت کہتے ہیں کہ مجھے بہت رحم آیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا, لیکن اللہ کا حکم تھا, اسی لیے جو ہے میں نے اس کی ماں کی روح قبض کر لی. اور دوسرا ایک بادشاہ جس نے دنیا میں جنت کا نمونہ بنایا, جنت کی نقل اتاری, لیکن جب وہ جنت دیکھنے گیا تو ایک پیر اندر ایک پیر باہر, وہ اپنی دنیا کی جنت نہیں دیکھ سکا اور اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا. سبحان اللہ, کا مجھے بہت رحم آیا کہ کاش کے بیچارے کو ایک مرتبہ اس کی جنت دیکھنے کو مل جاتی. اب یہ دو آدمی کے بارے میں ملک الموت کہتے ہیں کہ مجھے رحم آیا. اب ذرا راز کی بات سنو, دریا میں وہ کشتی جو ٹوٹ گئی تھی اور لکڑے کے پاٹیے کے اوپر ماں اور بچہ رہ گیا تھا, تو ماں کا تو انتقال ہو گیا, پھر وہ پٹیا بہتے بہتے ندی کے کنارے پر گیا, وہاں دھوبی لوگ تھے, انہوں نے اس عورت کا جنازہ لے کر دفن کر دیا. اور معصوم بچے کو اپنے سردار کے پاس لے آئے. وہ بچہ بہت خوبصورت تھا تو سردار اس پر عاشق ہو گیا اور سردار کی کوئی اولاد نہیں تھی, اسی لیے اس معصوم بچے کو بستی کے سرپنچ صاحب نے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کو بڑا کرنے لگا. یہاں تک کہ جب وہ 7 برس کا ہو گیا تو وہ بڑا ہو گیا, بڑا ہوشیار, بڑا عقل مند. ایک دن یہ بچہ گاؤں کے باہر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, اتنے میں شور ہوا کہ اپنے ملک کے بادشاہ کی سواری ہو رہی ہے. سب لڑکے بھاگ گئے مگر یہ لڑکا, یہی لڑکا وہ دریا والا سمندر والا, ایک پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھ گیا اور بادشاہ کی سواری اور اس کے لشکر کو دیکھنے لگا. یہاں تک کہ پورا لشکر چلا گیا, لشکر کے پیچھے جو سپاہی لوگ تھے وہ انہوں نے جو لوگوں کو کوئی چیز گر جائے اس کو اٹھانے کا کام کرتے تھے, اس میں سے ایک سپاہی کو ایک پوٹلی ملی. اس پوٹلی کے اندر دیکھا تو سرما دانی تھی اور سلائی تھی, یعنی سرما اور سلمے کی سلائی تھی. اس نے اپنے ساتھی سپاہیوں کو کہا کہ تمہارا مشورہ ہو تو یہ سرما میں آنکھ میں لگاؤں, ایسے بھی میری آنکھ خراب ہے, اللہ کرے کہ یہ سرمے سے مجھے کچھ فائدہ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ایسے مناسب نہیں ہے, سرما تو ڈائریکٹ لگانا چالو کرے, پہلے تو انوبھو کر, تجربہ کر کہ یہ سرمے کے اندر فائدہ ہے یا نہیں ہے. چلو وہ لڑکا وہ پہاڑ پر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر ہم تجربہ کرتے ہیں. لڑکے سے کہا کہ تو نیچے آ بیٹا, ہم تجھے سرما لگاتے ہیں, تیری آنکھ بہت خوبصورت لگے گی. تو بچہ نیچے آ گیا, وہی دریا والا لڑکا جو اب بڑا ہو گیا تھا. سپاہی نے اس کی آنکھ میں سرما لگایا, جیسے ہی سرما لگایا تو زمین کے اندر کے تمام خزانے اس کو نظر آنے لگے. لیکن یہ لڑکا بہت چالاک اور ہوشیار تھا, اس نے چیخنا چالو کیا, چلانا چالو کیا, ظالموں تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی, ظالموں تم نے میری آنکھیں خراب کر دی. تو وہ سپاہی تو سرما بچے کے ہاتھ میں چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے, اور یہ بچہ سرما لے کر کے اپنے منہ بولے باپ, چونکہ وہ بستی کا سرپنچ اس کا سگا باپ تو نہیں تھا, اس نے اپنا بیٹا بنایا تھا, اس کے پاس پہنچا اور زمین کے خزانے اب مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ پورا قصہ سنایا. تو وہ سردار کہنے لگا کہ اپنے گدھے اور خچر رات کو کچھ مزدوروں کے ساتھ لے کر جنگل میں جاؤ, جہاں جہاں خزانے نظر آئے کھودو اور خچروں پر جو ہے خزانہ بھر کے لاؤ. اس بچے نے رات رات یہ کام شروع کیا اور بہت بڑا خزانہ اس کے اوپر جمع ہو گیا. اور پھر اس بچے نے اس سردار کو, سرپنچ کو قتل کر کے خود گاؤں کا سردار بن گیا. جب اس کی خبر دوسرے سرداروں کو پہنچی تو اس نے اس بچے کو جو اب بڑا بادشاہ ہو گیا تھا مار ڈالنے کی کوشش کی, لیکن اس نے بھی اپنی فوج اور آرمی لشکر بنا لیا اور مقابلہ کر کے جیت گیا. پوری سرکار اس کی ہو گئی, پورا ملک اس کا ہو گیا. بس یہی وہ جو ہے بچہ, وہی یہ بچہ تھا. تو دیکھیے اللہ تعالی کی قدرت کہ یہ شداد وہی بچہ تھا کہ اس کی ماں دریا میں مر گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی پرورش کر کے بڑا کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن گیا. تو آج اس کو اس کی جنت بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی. تو دونوں ایک ہی ہے, جس کی ماں مر گئی اور بچے کو اللہ نے عجیب طریقے سے بڑا کیا, वो बच्चा भी यही शद्दाद है जो आगे चल करके बड़ा बना। ये पूरा किस्सा हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर फतहुल अजीज के अंदर बयान फरमाया है। तो अल्लाह सुबहानहू व ताला जो है इस सूरत मुबारका के अंदर ये अजीब व गरीब किस्सा हम लोगों की इबरत और नसीहत के लिए अल्लाह ने बयान फरमाया। तो आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि इंसान का मामला बड़ा अजीब है। अल्लाह ताला जब इंसान को रोजी ज्यादा देते हैं, माल ज्यादा देते हैं और तंदुरुस्ती ज्यादा देते हैं तो इंसान दो बुराइयों में फंस जाता है। पहली बुराई तो ये कि माल दौलत तंदुरुस्ती को अपना जाती कमाल समझता है कि मेरी अकल, मेरी होशियारी, मेरी चालाकी, मेरा एजुकेशन, मेरा इल्म, मेरा नॉलेज कि मुझे जो है ये दौलत मिल गई। और दूसरी बात यह है कि वो समझता है कि मैं अल्लाह के दरबार में मकबूल बंदा हूँ, अल्लाह मुझसे बहुत राजी है, तो ही तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई, इतनी बड़ी तंदुरुस्ती अता फरमाई। ये दो बड़ी गलती के अंदर इंसान मुब्तला हो जाता है। समझो कि दुनिया को सब कुछ न समझो। दुनिया में माल मिल जाना ये अल्लाह की खुशी की निशानी नहीं है। दुनिया में कोई गरीब और फकीर रहे तो ये अल्लाह की नाराजगी और गुस्से की निशानी नहीं है। किसी को माल मिल जावे तो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है, अल्लाह उसके शुक्र का इम्तिहान लेते हैं कि यह बंदा शुक्र करता है कि नहीं करता है। और अगर अल्लाह ताला माल कम देवे और गरीब फकीर बनावे तो अल्लाह ताला उसके सबर का इम्तिहान लेते हैं कि मेरा बंदा सबर करता है कि सबर नहीं करता। इसीलिए दुनिया के अंदर आपने अवलिया अल्लाह को देखा, अल्लाह के नेक बंदों को, गरीब होते हैं, फकीर होते हैं बहुत सारे अवलिया अल्लाह, लेकिन अल्लाह उनको दुनिया में बादशाहों से भी ज्यादा इज्जत अता फरमाते हैं, बड़े बड़े रईसों से भी ज्यादा इज्जत अता फरमाते हैं। और दूसरी बात एक हदीस ध्यान से सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सहाबा हिजरत करके मक्का से मदीना गए और उनमें जो फकीर और मुफलिस थे वो मालदार सहाबा से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। दूसरी एक हदीस में फरमाया, अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं उसको दुनिया से ऐसा बचा बचा के रखते हैं जैसे कि लोग बीमार को पानी से परहेज कराते हैं। इसीलिए दुनिया में जो आदमी फकीर है आखिरत में इज्जत वाला है। तो भाई असल चीज क्या है कि माल मिलने पर अल्लाह को राजी रखे, गरीब होने पर भी अल्लाह को राजी रखे, हर हाल में अल्लाह को राजी रखे। और देखिए जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा नेक अल्लाह के नबी होते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर नबियों को गरीबी आई, नबियों को फकीरी आई, नबियों को बहुत मोहताजी आई, बहुत बुरे बुरे हालात आए, बाज नबियों को दुश्मनों ने दो टुकड़े कर डाला जिंदा चीर करके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गरीबी की वजह से पेट पर दो पत्थर बांधते थे। मेरे आका ने जिंदगी में कभी दो वक्त का खाना पेट भर के नहीं खाया, बल्कि हुजूर तो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वाशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मैं मिस्कीन बन के जिंदगी गुजारूं, मेरी मौत भी मिस्कीन होने की हालत में आवे और कयामत के दिन मिस्कीनों के साथ मेरा हिसाब किताब होवे। आगे फरमाया कि बहुत से लोग यतीमों का हक अदा नहीं करते, یتیموں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کیسے محبت سے رکھتے ہیں اس طرح یتیموں کو بھی محبت سے رکھو. یتیموں کو حقیر مت سمجھو، یتیموں کو ذلیل مت سمجھو. اور پھر یہ بات بھی فرمائی گئی کہ حلال حرام سب مال جمع کر کے لوگ کھا جاتے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ تو یہ ہوتا کرتے ہیں کہ مورث کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ میرے ابا کب مرے، نہ ابا کی ساری پراپرٹی میرے ہاتھ میں آوے، نہ پھر میں مزے سے زندگی گزاروں. ارے بھائی، یہ کیا تو نے جو ہے زندگی بنا رکھی ہے. مرد کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمت سے حلال کمائی کرے اور اپنی کمائی پہ خوش رہے. یہ جو ہے نا بزدلی کی بات ہے کہ ابا مرے، دادا مرے، ماں مرے، بیوی مرے اور ان کا مال مجھے مل جاوے اور پھر میں مزے کی زندگی گزارو. یہ کوئی ہمت کی بات ہوئی؟ یہ تو جو ہے بزدلی کی بات ہے. اس لیے حلال روزی کماؤ، حلال روزی. بلکہ آج کل تو بعض اولاد ایسی ہے کہ وہ زندگی میں باپ کو کہتے ہیں کہ میرا حصہ مجھے دے دو نا. ارے باپ زندہ ہے، ابھی کون سا حصہ تو مانگ رہا ہے؟ ابھی تو سب کچھ باپ کا ہے. جس دن ابا کا انتقال ہوگا اس دن شریعت کے قانون کے مطابق میراث تقسیم ہوگی. آگے فرمایا کہ لوگ مال کی بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. دیکھو مال کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، زندگی کی ضروریات پوری ہو جاوے، اتنی محبت بری نہیں ہے. لیکن مال سے حد سے زیادہ محبت کہ مال ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیوے، یہ چیز بہت بری ہے، بہت بری ہے. اللہ تعالیٰ مال کی ناپاک محبت سے ہم سب کی اور تمام انسانوں کی حفاظت فرماوے. پھر اللہ نے قیامت کی بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ پوری زمین پہاڑ توڑ کر کے چورے چورا کر دیا جائے گا، سب کو فنا اور ختم کر دیا جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتے سب میدان قیامت میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کیسے میدان قیامت میں آئیں گے وہ تو ہم دنیا میں رہ کے نہیں سمجھ سکتے، وہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہی سمجھ میں اللہ سمجھائیں گے تو آ جائے گا. البتہ فرشتے سات صفوں میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کی صف الگ ہوگی، باقی جنرل فرشتے سات صفوں کے اندر قیامت کے میدان کے اندر آئیں گے. وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ، اور قیامت کو بھی جہنم کے میدان میں لایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی 70,000 لگام ہوگی. 70,000 لگام، جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نا، جہنم کی بھی 70,000 یعنی 70,000 لگام ہوگی. اور ہر ایک لگام پر 70 یعنی 70,000 فرشتے ہوں گے. اندازہ لگاؤ کتنی خطرناک جہنم. 70,000 لگام سے کھینچ کے اس کو لایا جائے گا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے کھینچنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کی ڈابی طرف میں لا کر کے جہنم کو رکھ دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ جب جہنم قیامت کے میدان میں لائی جا رہی ہوگی، ابھی تو قیامت کے میدان سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، تقریباً 200 برس کی دوری کے اوپر ہے، تو وہ ایسی چنگارے گی، ایسی آواز لگائے گی اور اندر سے ایسی بھیانک آگ نکلے گی کہ قیامت کے میدان میں جتنے لوگ ہوں گے سب سنیں گے، سب ڈر جائیں گے. پیغمبر بھی اپنی کرسیوں سے نیچے اتر جائیں گے، تمام لوگ گھٹنوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور نفسی 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 پکارنے لگیں گے. ایسا خطرناک اس دن منظر ہوگا. और उस वक्त के ऊपर इंसान को सब बातें समझ में आ जाएगी। आज जो है ना, इंसान कयामत को मानता नहीं है, जन्नत को मानता नहीं है, जहन्नम को मानता नहीं है, उस दिन सब समझ में आ जाएगा। लेकिन कयामत के दिन समझने में आने का फायदा किया? अब तो बदले का दिन आ गया, दुनिया में समझ में आता तो नेक काम भी करता। तो इंसान बहुत अफसोस में कहेगा, या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, हाय अफसोस, मैं अपनी आखिरत के लिए कोई नेक काम करके भेज देता। अल्लाह अल्लाह, ऐसा अफसोस करेगा। और उस दिन अल्लाह के यहाँ इंसाफ होगा, बड़ा इंसाफ होगा अल्लाह ताला के यहाँ, और भयानक अजाब अल्लाह ताला तमाम नाफरमानों को देंगे। भयानक अजाब, कैसा भयानक अजाब देंगे कि ऐसा अजाब, ऐसी सजा, ऐसी तकलीफ अल्लाह की तरह कोई नहीं दे सकता। जैसी तकलीफ और सजा उस दिन दी जाएगी, इस जैसी तकलीफ कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता। ऐसी भयानक सजा और तकलीफ दी जाएगी। और देखो, दुनिया में जो तकलीफ दी जाती है ना, वो बॉडी को, बदन को, जिस्म को दी जाती है। कयामत के दिन इंसान की रूह को भी सजा होगी, इंसान के बदन को भी सजा होगी। अल्लाह अल्लाह, ऐसा खतरनाक दर्द भरा दिन होगा। अल्लाह कयामत की तकलीफों से, जहन्नम की आग से इंसान की, हम सब की हिफाजत फरमाए। और उसके बाद एक खास आयत जो इस सूरत की आखिरी आयत है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, बहुत ध्यान से समझो, ए इत्मीनान और सुकून और चैन वाला नफ्स, ए इत्मीनान और सुकून और चैन वाली जान। सुभान अल्लाह, ये कौन है नफ्से मुतमइन्ना, वो भी समझो ध्यान से। जो इंसान, जो जिन्नात दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत करे, अल्लाह की फरमा बरदारी करे और अल्लाह की बात मान के जिंदगी गुजारने में उनको सुकून और चैन मिले, अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ ध्यान न जावे और जो है अल्लाह को राजी रख करके जिंदगी गुजारे, ये है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। उनको कहा जाएगा कि इरजी इला रब्बिक, चलो तुम तुम्हारे रब अल्लाह के पास। अल्लाह ताला के यहाँ आला इल्लियीन एक जगह है, सातवें आसमान के ऊपर, अल्लाह के अर्श के साये के अंदर एक जगह है आला इल्लियीन, वहां तमाम नेक लोगों की रूह रखी जाती है। वहां इस नेक आदमी की रूह को अल्लाह पहुंचा देंगे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मरदिया, तो दुनिया में अल्लाह से राजी था, अल्लाह ने जो फैसला किया उस पर राजी, अल्लाह के हुक्म पर राजी, अल्लाह की शरीयत पर राजी, और अल्लाह तुझसे राजी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हर फैसले पर राजी है, अल्लाह ताला की हर तकदीर पर राजी है, अल्लाह का हुक्म खुशी खुशी पूरा करते हैं, गर्मी हो तो भी रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करते हैं। तो ये है रादियतम मरदिया। और याद रखो, हदीस में आता है कि जो आदमी अल्लाह ताला की मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को पसंद करते हैं, और जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला भी उससे मिलना पसंद नहीं करते। इस हदीस का मतलब ये है कि भाई देखो, दुनिया में मौत तो हर एक को अघरी लगती है, मौत तो हर एक को बुरी लगती है, लेकिन जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो अल्लाह ताला के यहाँ से फरिश्ता आता है और फरिश्ता आकर के उसको कहता है कि चल, तेरे अल्लाह तुझे बुलाते हैं।
تو وہ اللہ کے نام کا سلام سنتا ہے کہ اللہ نے سلام کہا اور چل اللہ تجھے بلا رہے ہیں, تو بس اس وقت وہ خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دنیا کو چھوڑنے کے لیے راضی ہوتا ہے. بس یہ ہے رادیتم رودیا, چلو اللہ کی جنت میں خوشی خوشی چلے آؤ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ دنیا میں نیک بندوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ شامل کر دیں گے. اور یاد رکھو جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہونا ہے, پھر جنت کا داخلہ ملے گا. اسی لیے اللہ والوں سے بغض مت رکھو, اللہ والوں سے بیر مت رکھو, اللہ والوں سے نفرت مت رکھو, اللہ والوں سے محبت رکھو. دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, حالانکہ نبی ہے, کیا دعا کر رہے ہیں, وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اے اللہ تو اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما لے, نبی دعا کر رہے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں, والحقنی بالصالحین, اے اللہ اپنے نیک بندوں کی جماعت میں مجھے شامل کر دینا, دنیا اور آخرت میں نیک بندوں کی جماعت میں شامل کر لینا. اللہ اکبر, اللہ آپ کو اور مجھے دنیا میں نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم سب کو شامل فرمائے. وَدْخُلِ جَنَّتِ, اللہ فرمائیں گے آ میرے بندے تو میری جنت میں داخل ہو جا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب خوشخبری سنائی کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک خوبصورت فرشتہ آتا ہے, خوشبو والا کپڑا لے کر آتا ہے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر کے اس ایمان والے کو کہتا ہے, اے نفس مطمئنہ, چلو خوشی خوشی چلو, سہولت اور نرمی سے نکلو, اللہ تم سے راضی ہے, چلو. یہ سن کر ایمان والا اتنا خوش ہوتا ہے کہ فوراً بدن میں سے نکل جاتا ہے اور ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ سب جگہ خوشبو پھیل جاتی ہے. پھر فرشتے اس کو ایک ریشم کے جنتی کپڑے میں, خوشبو والے کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان پر لے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے اس کو مرحبا ویلکم استقبال کرتے ہیں اور اس کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اس کی روح کو اللہ کے عرش کے نیچے لے جاتے ہیں اور وہ روح جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو مسلمانوں کی نیک بندوں کی روح میں داخل کر دو, اس کی قبر کو چوڑی کر دو, اس کی قبر میں اس کو راحت اور آرام دے دو. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ سو جا, جیسے کہ دلہن سو جاتی ہے, کوئی اس کو بیدار کر سکتا نہیں ہے. یہ رحمت کے فرشتے آ کر کے اس کو اللہ کے دربار کے اندر لے جاتے ہیں. کتنی پیاری موت, اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسی پیاری موت اپنے فضل اور کرم سے عطا فرماوے. اس کے اوپر بڑے عجیب عجیب واقعات بھی ہے لیکن میں آپ کو مختصر یہ نفس کے بارے میں دو تین باتیں جو ہے عرض کر دوں. تین طرح کے نفس کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ فرمایا. نمبر ایک, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, اور دوسرا نفس ہے فلا اقسم بالنفس اللوامہ, اور تیسرا اس آیت میں آیا نفس مطمئنہ. یہ تین نفس کون سے ہوتے ہیں؟ نفس امارہ تو کافروں کا, گنہگاروں کا, جو ہر وقت گناہ میں برائی میں پڑے رہے اور گناہ اور برائی ہی کی طرف جاتے رہے, ان کا آتما اور ان کا نفس ان کو برائی سکھاتا ہو. نمبر دو, لوامہ, یہ ایمان والوں میں جو گنہگار ہوتے ہیں ان کا نفس ہے کہ ایمان بھی ہے, نیکی بھی ہے اور گناہ بھی ہے, تو جب بھی وہ برا کام کرتے ہیں تو ان کا آتما اندر سے ان کو تنبیہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے کہ یہ کیوں برا کام کیا تُنے. اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، نبیوں کا آتما، صحابہ کا آتما، اولیاء اللہ کا آتما، جو ایمان، اطاعت، اللہ کا ذکر، فکر میں اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں. اور ایسی بھی تفسیر ہے کہ یہ ایک ہی نفس کی تین صفت ہے، کہ ہر نفس اپنی ذات کے اعتبار سے تو امارہ ہے، کہ جب وہ انسان شہوت میں ہو، غضب میں ہو، واسنا کے اندر ہو، تو اس وقت کے اوپر شریعت کو بھول جاتا ہے اور جو ہے گناہوں میں لگ جاتا ہے. پھر جب وہ شریعت کی طرف دھیان کر کے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، نیکی اور برائی کے درمیان میں فرق کرتا ہے، تو اس کا دل اندر سے اس کو کہتا ہے کہ ارے ارے تو نے یہ گناہ کیسے کر لیا، تو انسان افسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت میری عقل کہاں چلی گئی تھی اور میں جو ہے شہوت میں پڑ گیا تھا، یہ گناہ کر لیا، تو اب نفس لوامہ بن گیا. پھر جب وہ ذکر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، تو اب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو گناہ کرتے وقت، شہوت کے وقت نفس امارہ، پھر جب وہ شہوت کو چھوڑتا ہے تو نفس لوامہ، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نفس، ہمارے نفوس کو نفس مطمئنہ بنا دے وے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کے نفس نفس لوامہ بن جائیں گے، یعنی ہر انسان کا نفس اس کو ملامت کرے گا، برا بھلا کہے گا کہ ارے ارے تو نے دنیا میں گناہ کیوں کیا، دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیوں کی. اس لیے بھائیو، آؤ اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ اور اپنے نفس کی اصلاح کراؤ. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اس کے لیے کسی اللہ والے کی خدمت میں جانا پڑے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا پڑے گا اور نفس کی اصلاح کرانی پڑے گی، تب جا کے نفس مطمئنہ بنے گا اور نفس امارہ اور نفس امارہ سے حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. رمضان میں شیطان تو جیل میں ہے، لیکن ہمارا آتما ہمارے ساتھ ہے جو گناہ کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے.